أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبسوا بها إلا يسيرا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، غزوہ احزاب کا یہ واقعہ چل رہا ہے. پچھلے اتوار کو میں نے جتنا واقعہ عرض کیا تھا اس کا حاصل و لب لباب یہ تھا کہ مسلمانوں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے فرمانے پر اور ان کے مشورے پہ، مشورہ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا تھا لیکن حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، تو ان کے مشورے پر یہ طے ہوا کہ دشمنوں سے بچنے کے لیے جو مدینہ طیبہ پر چڑھ آئے تھے ایک خندق کھودی جائے گی. چنانچہ میں نے جیسا پچھلے اتوار کو بھی یہ بات عرض کی تھی، پچھلے درس میں یہ بات عرض کی تھی کہ جن حالات میں مسلمانوں نے کام شروع کیا کہ پورے عرب کے قبائل مدینہ اور اہل مدینہ کو نیست و نابود کرنے کے لیے چڑھائے تھے اور بڑی تیاریوں کے ساتھ آئے تھے، اور تقریباً کوئی 12,000 کے قریب افراد تھے ان قبائل کے جو کہ مسلمانوں کے اوپر چڑھ دوڑے تھے. اور ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم ایک بارگی حملہ مسلمانوں کے اوپر کر دیں تو مسلمان ختم ہو جائیں گے اور یہ جو نئے دین کی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے ہیں وہ نیا دین بھی ختم ہو جائے گا، یعنی دین اسلام. اس لیے یہ حملہ آور ہوئے. میں نے جیسا پچھلے درس میں یہ بات عرض کی تھی کہ مسلمانوں کے لیے سخت مشکل وقت تھا. ایک اس وجہ سے مشکل وقت تھا کہ شدید موسم بڑا سخت تھا، یعنی شدید سردیاں تھیں، خوراک کی کمی تھی، افراد کی کمی تھی. 3,000 مسلمان تھے، ان کے اندر بھی یہودی چھوڑ چھوڑ کے جا رہے تھے، منافقین چھوڑ چھوڑ کے جا رہے تھے، اور افراد دشمن کے مسلمانوں سے چار گنا زیادہ، یہ 3,000 تو وہ 12,000، سامان کی سخت قلت اور جنگ سر کے اوپر تیار. کوئی ایسی صورت مسلمانوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم ان لوگوں کو مدینہ طیبہ میں داخل ہونے سے روکے کیسے. اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان نے فارسی کے مشورے پر یہ حکم فرمایا کہ ایک خندق کھودی جائے جو شمال سے آنے والے، مکہ مکرمہ سے آنے والے راستے کے اوپر وہ خندق ہو، اور وہ خندق کھودیں تو اس خندق کو وہ کراس کر نہیں سکیں گے، خندق کے دوسری طرف مسلمان کھڑے ہوں گے، اس طریقے سے ہم اپنا بچاؤ کریں گے. ان مشکل حالات کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا کہ سخت بھوک و افلاس مسلمانوں کا، اور گھبراہٹ اور پریشانی، شدید سردیاں، دشمن سارے کے سارے جمع ہو کر آ رہے. ان کا سامان ہی 1,000 اونٹوں کے اوپر لادا گیا تھا، تو اندازہ کیجئے سامان کتنا لے کر چلے ہوں گے. ادھر خندق مکمل ہوئی، 6 دن میں خندق مکمل ہوئی، اور 6 دن میں خندق مکمل ہونے کے بعد جیسے ہی خندق مکمل ہوئی تو احزاب کا لشکر بھی پہنچ چکا تھا. اب خندق کے پیچھے مدینہ طیبہ کی جانب مسلمان تھے، اور خندق کے دوسری طرف تمام احزاب تھے، مشرکین تھے، کفار تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے جبل سلا کو اپنی پشت پر رکھا، اور رکھ کر فوج کی اپنی صف بندی کی. اب اندازہ کیجئے کہ مسلمانوں کی بے سرو سامانی دیکھیے کہ 3,000 کا لشکر مقابلے میں 12,000 کا لشکر، وہ ویسے ہی عقل و قیاس میں آنے والی چیز نہ تھی. اتنے میں یہ ایک نیا واقعہ یہ پیش آیا، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی حکمت عملی کو آپ دیکھیے، بصیرت کو دیکھیے. احزاب کے لشکر آنے سے بھی پہلے، جب آپ مدینہ طیبہ آئے شروع میں ہجرت کر کے، آپ نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ جتنے یہودیوں کے قبائل مدینہ طیبہ میں تھے، جیسے بنو قریظہ وغیرہ، ان سے آ کر آپ نے آتے ہی امن کے معاہدے کر لیے کہ ہم تمہاری حفاظت کریں گے، تم ہماری حفاظت کرو، ہم تم سے نہیں لڑیں گے، تم ہم سے نہیں لڑنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ حکمت عملی کو دیکھیے کہ مدینہ طیبہ آنے کے بعد جو مدینہ طیبہ کے اندر جو مشرکین تھے، یہودی تھے، ان یہودیوں کے ساتھ آپ نے امن کے معاہدے کیے تاکہ اپنے اندر کو محفوظ بنائے. آپ کو معلوم تھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تو چاروں طرف پھیلے پڑے تھے، پورے اہل مکہ وہ دشمن تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. جتنے بلاد عرب تھے، جتنے قبائل تھے جو بت پرستی کا شکار تھے، وہ سب آپ کے دشمن تھے. آپ چاہتے تھے کہ میں اپنی مکمل توجہ مشرکین مکہ کے اوپر رکھوں، اور اندر میرا گھر جو ہے وہ محفوظ رہے، اس کے اندر کوئی لڑائیاں نہ ہو. اس کے لیے آپ نے اپنے گھر کو سب سے پہلے محفوظ بنایا، اور محفوظ بنانے کے بعد آپ نے وہاں پر آپ نے امن کے معاہدے کر کے مدینہ طیبہ کے اندر اپنے آپ کو محفوظ کیا، اور لڑائیاں شروع کی آپ نے مشرکین مکہ کے ساتھ. پہلی جنگ غزوہ بدر، دوسری جنگ احد، تیسری جنگ احزاب یا خندق، اور یہ ساری جنگیں وہ تھی کہ دشمن آپ کے سر کے اوپر آ رہا تھا، آپ کے شہر کے اوپر حملہ آور تھا. آپ نے ساری توجہ ان پر رکھی، ان لوگوں سے امن کے معاہدے کیے. آپ کی کا طرز جنگی تدبیر یہ تھی کہ آپ نے سارے محاذ چاروں طرف نہیں کھول لیے، جیسے آج ہمارے ہاں نا عاقبت اندیش سیاستدان، ناعاقبت اندیش حکمران ہوتے ہیں کہ چاروں طرف لڑائیاں چھڑ کر بیٹھ گئے. ایسا آپ نے نہیں کیا. آپ نے اپنے گھر کو اور مدینہ طیبہ کو محفوظ بنایا، اور ساری تو لڑائیاں اور توجہ آپ نے رکھی مشرکین مکہ کے ساتھ. آپ نے گھر کے اندر نہیں لڑائی کی. آج ہمارے ہاں جو لوگ ہیں، خاص طور پہ مسلمانوں کے اندر، میں یہ بات بکثرت دیکھ رہا ہوں کہ جذباتیت اتنی عام ہے ہمارے ہاں کہ جب کوئی کام شروع کریں گے تو سب سے لڑائیاں مول لے کر بیٹھ جائیں گے، اس سے بھی لڑ رہے ہیں، اس سے بھی لڑ رہے ہیں، اس سے بھی لڑ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کبھی نہیں کیا. آپ نے مشرکین مکہ سے لڑائیاں کی تو یہودیوں کے ساتھ آپ نے معاہدے رکھے تاکہ سارے محض اکٹھے نہ کنے. یہ تیسری جنگ مسلمانوں کی ہو رہی تھی مشرکین مکہ کے ساتھ. غزوہ بدر میں اللہ نے فتح دی تھی، غزوہ احد میں شکست ملی، یا تیسری جنگ غزوہ احزاب اور غزوہ خندق چل رہی تھی. 3000 کا جو لشکر تھا، اس لشکر کے اندر آپ نے اپنے آپ کو مدینہ طیبہ میں اس طرح محفوظ کیا تھا کہ وہاں کے جو بڑے بڑے یہودی قبائل تھے ان سے امن کے معاہدے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے. چنانچہ بنو قریظہ کے ساتھ آپ کا جنگ کا معاہدہ تھا، وہ جنگ کا معاہدہ چلتا رہا. ادھر یہ ہوا کہ جیسے ہی مسلمانوں نے خندق کھودی اور احزاب کا لشکر مسلمانوں سے لڑنے کے لیے مدینہ طیبہ پر پہنچا، تو ان میں ایک قبیلہ تھا احزاب کے اندر جس کا نام تھا بنو نذیر. اس کے سردار کا نام تھا حویی ابن اختب. حویی ابن اختب یہ وہ آدمی تھا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تمام دشمنوں کو جمع کرنے میں بڑا مرکزی کردار ادا کیا تھا. یہ مدینہ طیبہ جب پہنچے احزاب تو حویی ابن اختب جو بنو نذیر کا بڑا سردار تھا، اس نے سوچا کہ میں بنو قریظہ جو مدینہ طیبہ کے اندر لشکر جو مدینہ طیبہ کے اندر رہتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے امن کے معاہدے تھے، اس نے سوچا کہ یہودیوں کے قبیلہ بنو قریظہ کو میں اپنے ساتھ ملا لوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور بنو قریظہ کے درمیان صلح نامے پر ایک دستخط ہو چکے تھے، اور وہ دونوں ایک دوسرے سے معاہدہ کر کے بے فکر تھے کہ نہ یہ ہم سے لڑیں گے نہ وہ ہم سے لڑیں گے، آپ مطمئن تھے. بنو قریظہ کے سردار کا نام تھا کعب ابن اسد. کعب ابن اسد بنو قریظہ کے سردار کا نام تھا. تو بنو نذیر کا سردار حویی ابن اختب قریظہ کے سردار کے پاس پہنچا، تو قریظہ کے سردار کو معلوم تھا کہ یہ مجھ کو ورغلائے گا تاکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے امن کے معاہدوں کو توڑوں، تو اس نے اپنے ہی لے کے دروازے بند کر لیے بنو قریظہ کے سردار نے. اور جو بنو نذیر کا سردار جو آیا تھا اس سے ملنے کے لیے، وہ دروازے کھٹکھٹاتا رہا، آوازیں دیتا رہا، لیکن انہوں نے کھولا نہیں دروازہ. جب بہت دیر گزر گئی تو اندر سے قریظہ کے لوگوں نے کہلوایا کہ دیکھو ہماری صلح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو چکی ہے، ہم تم سے اس معاملے کے اوپر بات نہیں کریں گے، اور ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب بھی صلح کا معاہدہ کیا تو ہم نے سوائے معاہدے کی پابندی کے اور سچائی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا، اس لیے ہم اس معاہدے کے پابند. یہ کس نے کہا؟ یہودیوں کے سردار بنو قریظہ کے سردار. دیر تک وہ اصرار کرتا رہا مگر قریظہ کے لوگ انکار کرتے رہے کہ ہم تم سے ملنا نہیں چاہتے. مگر جب بہت اس نے آر دلایا، بہت اصرار کیا، تو قریظہ کے لوگوں نے دروازے کھول دیے. بنو نذیر کا جو سردار حویی ابن اختب تھا، اس نے پتہ نہیں کیا سبز باغ دکھائے بنو قریظہ کے سردار کو، کہ بنو قریظہ کا سردار اپنے صلح کو توڑنے پر تیار ہو گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو امن کا معاہدہ کیا تھا اس کو توڑنے پہ تیار ہوا، اور بنو نذیر کے ساتھ اس نے معاہدہ کرنے کے لیے آمادہ ہو گیا اور احزاب میں شرکت کا وعدہ کیا. کعب جب اپنے قبیلے کے دوسرے سرداروں کو یہ بات بتائی تو سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ یہ کیا غضب کیا تم، تم نے ہمارے معاہدے کو توڑ لیا، مسلمان تو چھوڑیں گے نہیں تم کو یہاں سے جانے کے بعد جب یہ احزاب چلے جائیں گے. مگر چونکہ معاہدہ وہ توڑ چکا تھا لہذا معاملہ ختم ہو گیا اور مسلمانوں سے ان کی صلح ختم ہو گئی. مسلمانوں سے ایک طرف سے انہوں نے غداری کی، دھوکہ دیا کہ صلح کا معاہدہ ایسے وقت میں ختم کیا جبکہ مسلمان چاروں طرف سے گھرے ہوئے تھے مسائل کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ملی تو آپ کو بڑا افسوس ہوا اس بات کا کہ یہودیوں نے میرے ساتھ عہد شکنی کی ہے. ان کی پہلے بھی تاریخ عہد شکنی کی تھی، کبھی یہ دوست بنے ہی نہیں کسی کے. یہاں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے عہد شکنی کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا افسوس آپ کو جب ہوا. اب مسئلہ یہ تھا کہ باہر سے تو دشمن کو روک رکھا تھا خندق کی وجہ سے خندق کی دوسری طرف، لیکن یہ تو غدار اب اندر پیدا ہو گئے، دشمن اندر آ گئے، کیونکہ قریظہ تو مدینہ کے اندر رہتے تھے، ان سے کیسے نمٹا جائے، ان سے کیسے بچاؤ کیا جائے. قرآن کریم نے اس بات کو اس طریقے سے تعبیر فرمایا کہ لشکر احزاب کے جب تم پر چڑھ آئے تو قرآن کریم نے فرمایا کہ من فوقکم ومن اسفل منکم، کہ یہ جو احزاب ہیں یہ تمہارے اوپر چڑھ آئے، تمہارے اوپر سے بھی اور تمہارے نیچے سے بھی، نیچے سے بھی چڑھ آئے اوپر سے بھی چڑھ آئے. اور قرآن کریم نے جب اس بات کو یوں فرمایا کہ وَإِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا، کہ جب وہ احزاب دشمن کے لشکر تمہارے اوپر چڑھ آئے، تمہارے اوپر سے بھی تمہارے نیچے سے بھی، اور تمہاری آنکھیں بدلنے لگی، دل تمہارے حلق میں آ گئے. آپ اندازہ کیجئے مدینہ طیبہ کے اندر تو سمجھتے تھے ہم محفوظ ہیں، دشمنوں سے صلح کے معاہدے ہیں، جب دشمنوں سے اندر بھی بغاوت ہو گئی تو اب اس کو قرآن کریم نے یہ نقشہ کھینچا کہ وہ تمہارے اوپر سے بھی آ گئے، نیچے سے اندر سے بھی آ گئے، تمہاری آنکھیں پتھرا گئیں، تمہارے دل حلق میں آ گئے. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم نے اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان شروع کر دیے. تو حضرات مفسرین نے اس کی یہی تشریح کی ہے کہ فوق کی جانب سے مراد بنو قریظہ جو اندر سے آ گئے تھے، اندر سے دشمن ہو گئے، اور اسفل سے مراد وہ سارے احزاب جو باہر سے آ رہے تھے، وہ حملہ آور ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو جب یہ اطلاع ملی کہ قریظہ نے ہمارے ساتھ غداری کی تو آپ نے دو صحابہ کرام کو، قبیلہ اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ اور قبیلہ خزرج کے سردار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہما کو ایک وقت کی صورت میں کعب کے پاس بھیجا، قریظہ کے سردار کے پاس بھیجا، اور جا کر کہا کہ اس سے گفتگو کرو کہ باقی کیا انہوں نے ہمارے سے امن کے معاہدوں کو توڑ دیا اور عہد شکنی کی. اور یہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تو یہ بات صحیح ہو کہ دشمن نے ہمارے ساتھ عہد شکنی کی ہے تو مجمع عام میں آ کر ہمیں اطلاع مت دینا کہ انہوں نے عہد شکنی کی، ورنہ مسلمانوں کے دل اور زیادہ ٹوٹ جائیں گے اور زیادہ اپنے آپ کو وہ غیر محفوظ سمجھیں گے. بلکہ فرمایا کہ ایسی صورت میں کوئی گول مول بات کر دینا، میں سمجھ جاؤں گا کہ ہاں واقعتاً عہد شکنی کی بات ٹھیک ہے. اور اگر فرمایا آپ نے کہ نہیں یہ بات غلط ہے کہ واقعی انہوں نے عہد شکنی کی اطلاع غلط ہے، تو سب کے سامنے آ کے اعلان کر دینا. یہ دونوں بزرگ پہنچے، سعد بن عبادہ اور سعد بن معاذ رضی اللہ عنہما، تو وہاں پہنچے تو دیکھا کہ عہد شکنی کے سارے آثار نظر آ رہے ہیں، ہر طرف یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ عہد شکنی کی لوگوں نے، اور ان کی اور کعب کے درمیان سخت کلامی بھی ہوئی صحابہ کرام کے ساتھ. واپس آ کر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق گول مول بات کی اور عہد شکنی کا واقعہ صحیح ہونے سے انہوں نے ان کو باخبر کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہودیوں کے جو قبیلے قریظہ کے لوگ تھے وہ جو شامل تھے، ان کا نفاق بھی کھلنے لگا اور وہ بھی طرح طرح کے بہانے بنا بنا کر واپس جانے لگے. کسی نے کہا کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، گھر ہمارے غیر محفوظ ہیں، بچے غیر محفوظ ہیں، قرآن کریم نے اس کو یوں بیان فرمایا آگے واقعے میں آتا ہے کہ اذ یقول المنافقون ان بیوتنا عورہ وما ہی بعورہ، انہوں نے آ کر کہا کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، غیر محفوظ ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کوئی غیر محفوظ گھر نہیں تھے، یہ بہانے تھے. وما ہی بعورہ، وہ کھلے نہیں تھے، ٹھیک تھا لیکن بہانہ بنانا تھا. مسلمانوں کو غیر مسلموں کے ساتھ دوستی کبھی موفق نہیں ہے، تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجیے آپ. اتنے مشکل، اب مسئلہ تو اب پڑا تھا نا، آج کے دن کے لیے تو صلح کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور صلح کوئی ذاتی مفاد کے لیے نہیں تھی، پیسوں کے لیے نہیں تھی، بلکہ صلح جو تھی وہ تو اعلائے کلمۃ اللہ کے لیے تھی. ایک فرق آپ کو بتا دوں، بات سے بات نکل رہی ہے. ایک ہوتی ہے جنگ، ایک ہوتا ہے جہاد. جنگیں دشمن، جنگیں جو لڑا کرتے ہیں غیر مسلم لڑا کرتے ہیں، مسلمان جہاد کرتے ہیں. دونوں کی جنگوں میں فرق ہوتا ہے. جنگ کا مطلب ہوتا ہے اپنی دولت کا حصول، اقتدار کا حصول کے لیے لڑائی لڑنا، میں اپنے ملک کو فتح کروں، میں اپنے ملک کی سلطنت کو بڑھاؤں، اپنے دولت کے انبار میں جمع کروں. جیسے عراق کے اوپر امریکہ نے حملہ کیا، کیا آج مسئلہ تھا، کیوں حملہ کیا، کوئی مذہب کی جنگ تھی، کوئی عیسائیت کا پرچار کرنا تھا عراق کے اوپر، نہیں. اس کی بنیاد کیا تھی کہ ان کو تیل کے کنوؤں پر قبضہ کرنا تھا، دولت کا حصول تھا اور کچھ نہیں، اور عرب دنیا کے اوپر اپنا اقتدار وہ چاہتے تھے اور کچھ نہیں. یہ ہوتی ہے جنگ جو دنیا کے لیے کی جائے، دنیا کے اسباب کے لیے کی جائے، دنیا کی دولت اکٹھی کرنے کے لیے کی جائے، اقتدار کے لیے کی جائے، یہ جنگیں ہوتی ہیں جو غیر مسلم کرتے ہیں. جہاد نہ دولت کے لیے ہوتا ہے نہ اقتدار کو بڑھانے کے لیے ہوتا ہے، جہاد ہوتا ہے اعلائے کلمۃ اللہ کے لیے، اللہ کے کلمے کو سر بلند کرنے کے لیے جہاد ہوتا ہے. اور اس جہاد کی برکت یہ ہوتی ہے کہ جس خطے میں جہاد ہو کر مسلمانوں کو اللہ فتح و نصرت عطا فرما دے، وہاں پھر اللہ تعالی دین کا کلمہ جاری و ساری فرماتے. جیسے ہم اور آپ آج کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم جو کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں، سندھ میں بیٹھے ہوئے ہیں، صوبہ ہمارا سندھ ہے، یہاں محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ نے اس پورے علاقے کو فتح کیا تھا. یہ پورا علاقہ یہ بھی تو بت پرستی کا شکار تھا، راجہ داہری کی حکومت تھی اس پورے خطے کے اوپر. محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ آئے، محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ نے آ کر اس پورے خطے کو آزاد کروایا اور فتح کیا. یہ فتح دولت کے لیے نہیں تھی، محمد بن قاسم خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ گئے، اقتدار کے لیے نہیں تھی کہ یہاں پر اپنے خاندانوں کو آباد کرنا مقصود تھا اور اپنی حکومت کو بڑھانا تھا، اعلائے کلمۃ اللہ مقصد تھا. یہ نیک نیتی ان کی تھی کہ آج تک الحمدللہ یہ سندھ جو ہے مسلمانوں کے قبضے میں. ہم اور آپ آج یہاں مسجد میں بیٹھے ہیں، قال اللہ قال رسول پڑھ رہے ہیں، اللہ کا نام پڑھ رہے ہیں، اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، تو یہ مرہون منت ان لوگوں کی قربانیوں کا ہے جن لوگوں نے قربانی کر کے اس خطے کو آزادی دلوائی. یہ ہوتا ہے جہاد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاد، صحابہ اکرام کا جہاد، تابعین تبع تابعین کا جہاد، اس کے بعد آنے والے مسلمانوں کا جہاد، یہ جہاد اعلائے کلمۃ اللہ کے لیے ہوتا تھا، دنیاوی مال و حرص کے لیے نہیں ہوتا تھا. اور جو غیر مسلموں کی جنگیں ہوتی ہیں وہ جنگ ہوتی ہے، وہ جہاد نہیں ہوتا، وہ مال و دولت کا حصول، اقتدار کا حصول اس کا مقصد ہوتا ہے. یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہودیوں سے معاہدے کیے، یہ دولت کے لیے نہیں کیے تھے، یہ اقتدار کے لیے نہیں کیے تھے، یہ اس لیے کیے تھے تاکہ مدینہ طیبہ محفوظ ہو جائے اور جنگ کے دنوں میں ہمیں اندر لڑائی نہ کرنی پڑے. آج کے دن کے لیے تو معاہدے کیے تھے، اور یہودی آج کے دن ہی دھوکہ دے گئے. اسی لیے تمام حضرات لکھتے ہیں یہ بات، غیر مسلموں سے تعلقات مسلمانوں کو کرنے تو اس حد تک چاہیے جس حد تک شریعت اجازت دیتی ہے، امن کے معاہدات کرنے چاہیے اس حد تک جہاں تک شریعت کا حکم ہے جو ضرورت ہے، لیکن ان سے خیر کی وہ توقع نہیں ہوتی. لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قرآن کریم نے صاف کہہ دیا کہ یہود و نصارہ تم سے کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے, یہاں تک کہ تم ان کی ملت کی, ان کی مذہب کی پیروی کرنی شروع کر دو تو خوش ہوں. ہم چاہتے ہیں کہ غیر مسلم ہم سے خوش ہو جائیں, فلانا عیسائی خوش ہو جائے, فلانا یہودی ہم سے خوش ہو جائے, فلانی یہودیوں کی حکومت ہم سے خوش ہو جائے, فلانی عیسائیوں کی حکومت ہم سے خوش ہو جائے. آپ ان کو خوش کرنا چاہیں کرتے رہیے, وہ کبھی آپ سے خوش نہیں ہوں گے. قرآن کریم نے صاف اعلان کر دیا لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى, یہ ہرگز تم سے خوش نہیں ہوں گے. کر لو جتنا خوش کرنا ہے ان کو کر لو, موقع ملے گا ماریں گے. قرآن کریم نے صاف کہا کہ کافر لوگ ایک دوسرے کے دوست ہوا کرتے, یہ نہیں کہا کہ یہودی ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں, نہیں, کافر عیسائی یہودی ہندو یہ سب ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں. قرآن کریم نے صاف کہا. ہاں ٹھیک ہے, اپنے آپ کو بچاؤ کے لیے معاہدے کرنا چاہیں, جتنی شریعت اجازت دے, شریعت کے اصول اور قانون کی روشنی میں رہ کر آپ جس حد تک کر سکتے کریں, لیکن آپ خیر کی توقع رکھیں, کبھی آپ کامیاب نہیں ہوں گے, کبھی آپ فلاح نہیں اٹھائیں گے. یہاں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معاہدے کیے, لیکن جب مشکل وقت آیا سب سے پہلے غداری کرنے والے یہودیوں کے قبیلے تھے. اب آپ اندازہ کیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی کا کہ باہر 12,000 کا لشکر تمام تر اسلحے اور ساز و سامان سے لیس ہو کر کھڑا ہے, اور ادھر اندر ہزاروں یہودی آپ کے مخالف ہو کر آپ سے عہد شکنی کر کے مدینہ طیبہ کے اندر آپ سے لڑنے کے لیے تیار, چاروں طرف سے آپ گھرے ہوئے, اور سامان کی کمی, خوراک کی کمی, افراد کی کمی, ہر طرف سے کمی کمی. اتنی مشکل گھڑی کہ شاید ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ایسی مشکل گھڑی آئی. خود آگے ام المومنین رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اتنا پریشان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی جنگ میں نہیں دیکھا جیسے میں نے احزاب اور خندق کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان دیکھا. تو اب یہاں یہ صورتحال تھی کہ ایک مہینہ تقریباً ہو چکا تھا مقابلے میں کھڑے ہوئے, ادھر احزاب کھڑے ہوئے, ادھر مسلمان کھڑے ہوئے, درمیان میں خندق ہے, مسلمان بھی پریشان اور ادھر دشمن بھی پریشان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگی چال چلی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی چال یہ چلی کہ آپ کو معلوم تھا کہ قبیلہ غطفان کے لوگ اس شرط کے اوپر احزاب میں شامل ہوئے تھے کہ ان کو یہ وعدہ کیا گیا تھا ان سے کہ ہم ان کو خیبر کی ایک سال کی کھجوروں کا آدھا دیں گے. یہ مال کے ٹکر میں آئے تھے غطفان کے لوگ احزاب میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایک اور سردار عیینہ ابن حسن اور ابو الحارث ابن عمر کے پاس قاصد بھیجا کہ آپ لوگ یہاں سے واپس چلے جاؤ, اور واپس آپ جاؤ اور جا کر آپ یہ کام کرو کہ ہم آپ کو مدینہ طیبہ کی جتنی کھجوریں ہوتی ہیں اس کھجوروں کا آدھا ایک تہائی دیں گے, آپ واپس چلے جاؤ یہاں سے. وہ تیار ہو گئے جانے کے لیے. ٹھیک ہے, وہ پیسے کے لیے آئے تھے, انہوں نے کہا کہ یہاں کے ایک مہینے سے پڑے ہوئے, فتح ملے گی تو وہ آدھی کھجوریں ملیں گی ہم کو خیبر کی, یہاں تو فتح کے آثار ہی نظر نہیں آ رہے تھے ان کفار کو. تو انہوں نے کہا کہ واپس جانے میں اگر ہمیں ایک تہائی مدینے کی کھجوریں مل جائیں تو واپس چلے جائیں. اب مدینہ میں کھجوریں بہت زیادہ ہوتی تھی, ان کا اندازہ یہ تھا کہ شاید اس سے زیادہ کھجوریں مل جائیں گی. یہ تیار ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت تھی مشورے کی, جو میں نے پچھلے ہفتے بھی عرض کیا تھی یہ بات, یوں تو اللہ کے نبی تھے وہ کسی سے مشورے کے پابند نہیں تھے, لیکن میں نے عرض کیا تھا کہ مشورے کی دو وجوہات تھیں جس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ فرماتے تھے. ایک تو وجہ یہ ہوتی تھی کہ مشورہ کرنے کے بعد سب ایک دوسرے کا تعاون کرتے تھے, ان کو یہ اطمینان ہوتا تھا جو کام ہو رہا ہے باہمی مشورے سے ہو رہا ہے, کوئی اپنی آدمی اپنی نہیں چلا رہا, مشورے سے کام ہو رہا ہے تو سب ایک دوسرے کا تعاون کرتے تھے. دوسرا مشورہ اس لیے کرتے تھے تاکہ لوگوں میں مشورہ کرنے کی عادت پڑے. حالانکہ آپ محتاج نہیں تھے, آپ اللہ کے نبی تھے, سب سے بڑے تھے, لیکن صحابہ کرام کو عادت ڈالنا مقصود تھا کہ وہ مشورے کی عادت ڈالیں. اللہ نے مشورے میں برکت رکھی ہے, وہ امرہم شورا بینہم، ان کے قرآن کریم نے فرمایا کہ ان کے معاملات آپس کے باہمی مشورے سے ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی انسان اگر اہم کام کرنے سے پہلے دو کام کر لے تو اس کو اپنے فیصلے پر دنیا میں پچھتانا نہیں پڑتا، ایک استخارہ دوسرا استشارہ. استخارے کے معنی آتے ہیں اللہ سے خیر طلب کرنا، اللہ سے خیر مانگو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی سکھلا دی کہ استخارے کی یہ دعا. آج ہمارے ہاں لوگوں نے استخارے کو اتنا ٹپیکل کام بنا لیا کہ جیسے کوئی پتہ نہیں سائنسی ایجاد ہو رہی ہے کوئی، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں اس کے لیے کوئی بہت ولی اللہ کامل آدمی کی ضرورت ہے جو استخارہ کرے گا. آن لائن استخارے چل رہے ہیں، استخارے نکلوائے جا رہے ہیں، یہ سب چکر نہیں ہونے چاہیے. استخارہ تو سنت طریقہ ہے، ہر انسان اپنا استخارہ خود کرے، دو رکعت صلاۃ الحاجت پڑھے. اور استخارے کی مسنون دعا ہے، تمام مسنون کتابوں میں، دعاؤں کی کتابوں میں استخارے کی دعا لکھی ہوئی ہے حدیث شریف کے الفاظوں کے ساتھ. وہ استخارہ کرنا چاہیے. جب انسان استخارہ کرتا ہے جس میں خیر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ وہ کام کروا دیتا ہے، خواب نظر آنا کوئی ضروری نہیں ہے. تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا صحابہ اکرام کے ساتھ. تو جب مشورہ کیا تو مشورہ جب آپ کرنے آپ بیٹھے تو حضرت سعد بن معاذ نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کے اوپر اللہ کا کوئی حکم آیا ہے کہ ہم ان غطفان کے لوگوں کے ساتھ کھجوریں دے کر معاہدہ کریں، صلح کریں؟ اگر اللہ کا حکم آیا ہے پھر تو جو اللہ کا حکم ہے سر آنکھوں پر، ہم تو ہمارے بولنے کی مجال نہیں. لیکن اگر اللہ کا حکم نہیں آیا تو ہم آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا یہ آپ کا فیصلہ ہے کہ ہم صلح کریں؟ اگر آپ کا فیصلہ ہے تو بھی ہمارے سر آنکھوں پر. لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں تکلیف سے بچانے کے لیے آپ یہ کام کرنے والے ہیں کہ ہم تاکہ مشقت سے بچ جائیں، فیصلہ آپ کا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ اللہ کا حکم آیا قبیل غطفان کے لوگوں کو کھجوریں دے کر صلح کرنے کا، اور نہ یہ میرا کوئی فیصلہ ہے، میری کوئی مرضی ہے، بلکہ میں تو تم لوگوں کو ایک مہینے سے پریشان دیکھ رہا ہوں، تمہاری حالت پر رحم کھاتے ہوئے میں نے کہا کہ تم لوگ آسانی میں آ جاؤ. تو حضرت سعد بن معاذ، یہ صحابہ کرام کسی سے ڈرنے والے تھوڑی تھے، نہ محنتوں سے گھبرانے والے تھے، نہ قربانیاں دینے میں کسی سے دنیا میں کسی سے پیچھے تھے. ان سے زیادہ قربانیاں دینا کون جانتا، جو اپنا گھر چھوڑ چکے، اپنے محلے چھوڑ چکے، اپنی زمینیں چھوڑ چکے، اپنے خاندان کو چھوڑ چکے. میں وہی عرض کرتا ہوں کہ ان صحابہ کرام کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. جب غزوہ بدر ہوا، جہاں یہ اسلام اور کفر کی لڑائی تھی، وہاں ایک خاندان کی دوسرے خاندان سے بھی لڑائی تھی، اپنے چچا زاد، مامو زاد، چچا، مامو، تایا، بہن، اپنے سگے خاندانی رشتے، ان سے لڑ رہے تھے صرف اسلام کے خاطر. یہ کوئی معمولی بات تھی؟ تو حضرت سعد بن معاذ نے کہا کہ یا رسول اللہ، جس وقت ہم بتوں کو پوچھتے تھے اور اللہ کو نہ پہچانتے تھے، اللہ کی ہم عبادت جب کرنا نہیں جانتے تھے، اس وقت بھی یہ غیر مسلم ہمارے ایک دانے کی لالچ نہیں رکھ سکتے تھے، ہمارے سے ایک دانہ نہیں لے سکتے تھے. آج اللہ نے ہم کو اسلام دیا، آج اللہ نے ہم کو دین دیا، آج اللہ نے ہم کو اپنی پہچان کروائی، آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر ہم ایمان لے کر آئے، ہم ایک اللہ کو پوجنے والے، ایک قرآن کو ماننے والے، ایک قبلے کے اوپر قبلہ رخ ہو کر عبادت کرنے والے، آج یہ کیسے ہم سے مان لے سکتے ہیں؟ کیسے یہ ہماری مدینے کی کھجوروں کو ایک تہائی کھجور ہم سے لے سکتے ہیں؟ ہم نے تو اس وقت ایک دانہ نہیں دیا جب ہم کافر تھے، آج تو مسلمان ہیں، آج ہم کیسے ان کو مال دے دیں گے؟ یا رسول اللہ آپ ہماری پرواہ نہ کیجئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. یا رسول اللہ آپ ہماری تکلیف کی پرواہ نہ کیجئے، ہم اسی طرح تر و تازہ ہیں آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے جیسے پہلے تر و تازہ تھے، ایک دانہ ہم دینے کے لیے تیار ہیں. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، پھر ہمیں بھی جب آپ خوش تو ہمیں بھی کوئی ضرورت نہیں ہے مصالحات. اس مجلس کے اندر یہ دونوں غطفان کے سردار بھی موجود تھے، عیانہ ابن حسن اور ابو الحارث ابن عمر، یہ بھی موجود تھے. یہ مسلمانوں کا عزم استقلال دیکھ کر ان کے قدم بھی لڑکھڑا گئے کہ یہ کیسے لوگ ہیں، 3000 وہ بھی قریظہ کے لوگوں کو نکال دو تو چند سو 2700 کے قریب افراد بچتے ہیں ان کے، ادھر ہزاروں کے لشکر کھڑے ہوئے ساز و سامان سے لیس، یہ چند سو انسان مل کر اتنے عزم و حوصلے والے، ان میں قدم بھی لڑ پڑا رہے کہ پتہ نہیں کن لوگوں سے ٹکر لے لیے ہم. اللہ، جب یہ واقعہ ہوا تو حضرت دونوں طرف سے تیر اندازی کا سلسلہ چل رہا تھا، مسلمان ان کے اوپر حملہ کر رہے تھے، تیر اندازی ادھر سے بھی تھی، تیر اندازی ادھر سے بھی تھی. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جو کہ قبیلہ اوس کے سردار تھے، یہ عورتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایک قلعہ تھا اس میں رکھا ہوا تھا اپنی خواتین، اس وقت تک پردے کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے. حضرت سعد بن معاذ اپنی والدہ کے پاس گئے تو حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب یہ آئے اپنی والدہ کے پاس تو میں نے دیکھا کہ ان کے پاس اتنی چھوٹی زرہ تھی جو لوہے کا لباس پہنتے زرہ، کہ ان کے ہاتھ باہر نکلے ہوئے تھے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ میں نے ان کی والدہ سے کہا کہ دیکھو سعد بن معاذ نے اتنی چھوٹی زرہ پہنی ہوئی ہے کہ ان کے تو محفوظ ہی نہیں ہے ہاتھ پیر، ان کے ہاتھ بھی باہر نکلے ہوئے، ان کو کچھ نقصان نہ ہو جائے. تو ان کی والدہ نے حضرت صاحب کو بھیجا، کہا کہ جاؤ تم جلدی سے لشکر کے پاس جاؤ، مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، دیر ہو رہی ہے. اور حضرت عائشہ کو جواب دیا ان کی والدہ نے، حضرت سعد بن معاذ کی والدہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو جواب دیا کہ عائشہ جو کچھ ہونا ہوتا ہے وہ تو ہو کر رہتا ہے، ان کو یہ جواب دیا. ادھر سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اپنے لشکر میں پہنچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو ان کو ایک تیر آ کر لگا جس سے ان کی رگ اکھل کٹ گئی، جو وہ شہ رگ ہوتی ہے وہ کٹ گئی، خون بہ پڑا سخت. انہوں نے دعا مانگی، صحابی کی دعا تھی، کوئی معمولی بات تو تھی نہیں. انہوں نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ اگر آئندہ بھی قریشیوں کا کوئی حملہ ہونا طے ہے، یا اللہ آپ کی طرف سے ہمیں تو پتہ نہیں کہ شاید اس غزوے کے بعد کوئی اور کبھی دوبارہ حملہ آور اگر قریشی ہوئے تو یا اللہ مجھے ان سے لڑنے کے لیے زندہ رکھیے گا تاکہ میں قریشیوں سے لڑ سکوں، اور اگر آپ نے طے نہیں فرمایا کہ اگلا حملہ کریں گے اور قریشیوں کے حملے ختم ہو چکے یا آخری حملہ ہے قریشیوں کا، تو ٹھیک ہے یا اللہ مجھے شہادت کی موت ضرور دے دیجئے گا، لیکن ایک دعا ہے میری کہ مجھے اس وقت تک موت نہ دیجئے گا جب تک کہ میں بنو قریظہ کی غداری کا حشر اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ. مسلمانوں کو بڑا دکھ تھا کہ اتنے عرصے سے ہمارے ان کے ساتھ معاہدات چل رہے ہیں، اب اتنی مشکل ہمارے اوپر گھڑی آئی، انہوں نے غداری کر دی ہمارے ساتھ. تو یہ دعا مانگی سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے کہ اللہ اگر قریشیوں کا آئندہ کوئی حملہ نہیں ہوگا اور میرے موت کا وقت آگے تو بے شک ہے اللہ مجھ کو موت دے دے، لیکن قریشیوں کی غداری کا حشر میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں، اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں. یہ دعا مانگی، اللہ نے دونوں دعائیں قبول فرمائی حضرت سعد بن معاذ کی. یہ قریشیوں کی پیش قدمی آخری پیش قدمی تھی، اس کے بعد قریش حملہ آور کبھی مدینہ طیبہ پر نہیں ہوئے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ان یہودیوں اور قریشیوں پر حملہ آور ہوئے. خیبر کا واقعہ ہوا، حدیبیہ ہوا، فتح مکہ ہوا، غزوہ حنین ہوا، یہ سب مسلمانوں نے پیش قدمیاں کی. اور پھر جو قریظہ کے لوگوں سے جو بدلہ لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ بھی آگے آ رہا ہے کہ وہ کیسے بدلہ لیا. اور ان دونوں وقتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت سعد بن معاذ کو زندہ رکھا. اللہ تعالیٰ اس وقت جو احزاب میں واقعہ چل رہا تھا، صورتحال چل رہی تھی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری پوری رات اٹھ اٹھ کر میدان کو جا کر دیکھتے تھے کہ کبھی دشمن حملہ آور تو نہیں ہو گیا، کہ کسی طرح خندق کو کراس کر لیا انہوں نے. اور حضرت ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رات میں کئی کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذرا آرام کرنے کے لیے کوئی تشریف لاتے، پھر کوئی آواز شور کی سنتے، فوراً جاتے میدان میں جا کر دیکھتے کہ کوئی حملہ تو نہیں ہوا، کوئی جنگ تو نہیں شروع ہو گئی. حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں بہت سے غزوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک جہاد ہوئی، جن میں غزوہ مریسیڑ تھا، خیبر تھا، حدیبیہ تھا، فتح مکہ تھا، غزوہ حنین تھا، میں ساتھ تھی. لیکن کسی غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی مشقت اور ایسی پریشانی نہیں ہوئی جیسی غزوہ خندق میں پیش آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. فرماتی تھی کہ اس غزوے میں مسلمانوں کو زخم بھی بہت لگے، سردی کی شدت بھی بے تحاشا تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کی شدید تنگی بھی مسلمانوں کے ساتھ تھی. جیسا میں نے پچھلے درس میں آپ کو عرض کیا تھا کہ صحابہ کرام نے پیٹوں پر پتھر باندھے ہوئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو پتھر باندھے ہوئے تھے بھوک کی شدت سے. اسی اثنا میں جب ایک دن کفار نے یہ طے کیا کہ حملہ کریں مسلمانوں کے اوپر، باقاعدہ خندق کو کراس کرنے کی کوشش کی، تو آپ ایسے مشغول رہے کہ اس دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جہاد میں چار نمازیں قضا ہوئیں. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کی اکٹھی نمازیں قضا ہوئی ہیں، لیکن اس دن ایسا حملہ تھا اور ایسی تیر اندازی تھی اور ایسی زبردست تیروں کی بارش تھی کہ سارے صحابہ کرام کو اتنا مشغول رہنا پڑا کہ نماز پڑھنے کا وقت نہیں مل پایا، تو چار نمازیں اکٹھی قضا ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احزاب کفار کے لیے بدعا کی اور تین دن تک پیر منگل بدھ، کون کون سے دن؟ پیر منگل بدھ، مسجد فتح کے اندر بیٹھ کر مسلسل احزاب کی شکست کے لیے دعا کرتے رہے آپ کہ کسی طرح احزاب کو شکست ہو جائے اور مسلمانوں کو اللہ تعالی فتح عطا فرمائے. تیسرے دن دعا قبول ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ مسکراتے ہوئے اور خوش وہاں سے واپس آئے. آج بھی یہ مسجد موجود ہے، مسجد فتح. کبھی مدینہ طیبہ جانا ہو تو بڑا مجرب عمل ہے آج بھی پیر منگل بدھ مسجد فتح میں جا کر دعائیں مانگے، اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں دعاؤں. مسلمان ابھی بھی بہت سارے لوگ جاتے ہیں جو جن حضرات کو مدینہ طیبہ موقع ملتا ہے ان کو پتا ہوتا ہے مسجد فتح کا، چھوٹی سی مسجد ہے. اب وہاں کی حکومت نے مسجد کو تالے لگا دیے، پتہ نہیں کیوں لگا دیے تالے، یا لوگ شاید وہاں پر کوئی بدعتیں کرتے ہوں گے کیا کرتے ہوں گے، لیکن ابھی بھی لوگ باہر کھڑے ہو کر دعائیں مانگتے ہیں. میرا بھی اللہ رب العزت نے وہاں موقع عطا فرمایا، تو دعا کا مقام ہے، دعا مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اس جگہ پر قبول فرمائی، سب کے لیے قبول فرماتے. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول کی اللہ رب العزت نے، اور دعا قبول کر کے اب جب اللہ تعالیٰ کوئی کا فیصلہ ہوتا ہے، اللہ کے فیصلوں کو تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے ایک شخص تھا نعیم ابن مسعود، یہ تھا قبیلہ غطفان کا ایک آدمی، اس کے دل میں اللہ نے ایمان ڈالا، دل بدل دیا اسے اور وہ مسلمان ہو گیا اور چپکے سے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ میں نے اسلام قبول کر لیا لیکن میں اس کا اظہار نہیں کرنا چاہتا، آپ مجھ کو بتائیں کیا کروں. آپ نے فرمایا کہ دیکھو تم ہمارے پاس آؤ گے تو کوئی فائدہ زیادہ نظر نہیں آتا، آپ اپنی صفوں میں رہ کر دشمن کی صفوں میں رہ کر کام کرو. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ پھر آپ مجھ کو اجازت دے دیجیے کہ جو دل میں آئے وہ کروں. آپ نے فرمایا کہ ہاں کرو. یہ سیدھے پہنچے قبیلہ غطفان کا آدمی قریظہ کے پاس جس نے اہ شکنی کی تھی مسلمانوں سے، ان سے جا کر کہا کہ دیکھو یہ جو انہوں نے تم سے معاہدہ کیا صلح کا احزاب کے لوگوں نے، یہ تو جیتے یا ہارے انہوں نے تو واپس چلے جانا ہے مکہ، آپ لوگوں نے تو یہی رہنا ہے، تو آپ نے اپنا کیا انتظام سوچا کہ جب یہ واپس چلے جائیں گے تو تمہارا کیا بنے گا، اور اگر درمیان میں چھوڑ دیا تو کیا بنے گا. تو قریظہ کے لوگوں نے کہا ہاں یہ بات تو ہے. انہوں نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ احزاب کے لوگوں سے کہو اور بنو نذیر کے لوگوں سے کہو کہ اپنے کچھ سردار ہمارے پاس گروی رکھ دیں تاکہ اگر تم نے ہماری مدد نہ کی تو ہم ان لوگوں کو تمہارے پاس پکڑ کے رکھیں، اپنے پاس پکڑ کے رکھیں گے. ان کے یہ بات سمجھ میں آ گئی. پھر یہ نعیم ابن مسعود پہنچے احزاب کے پاس، بنو نذیر کے پاس، اور ان سے جا کر کہا کہ دیکھو وہ جو قریظہ کے لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تمہارے بڑے بڑے سرداروں کو قتل کر دیں، وہ تم سے مطالبہ کریں گے کہ اپنے معاہدے کی پاسداری کے لیے ہمارے پاس کچھ اپنے افراد رکھوا دو، تو وہ تم سے جب مطالبہ کریں گے تو سمجھ لینا تمہارے آدمی تمہارے افراد کو پکڑ کر ہی مسلمانوں کے حوالے کریں گے. چنانچہ قریظہ کے لوگوں نے ان سے کہا کہ ہماری کچھ افراد دو جن کو ہم اپنے پاس محفوظ رکھیں. ان کو یقین ہو گیا کہ یہ وہی بات تھی جو نعیب ابن مسعود نے کہی تھی. نعیب ابن مسعود نے کہا کہ، اور ادھر جو بنو نذیر کے لوگ تھے وہ بھی سمجھ گئے کہ جو بات نعیب ابن مسعود نے کہی تھی تو قریظہ کے لوگ بھی وہی بات کہنا چاہ رہے ہیں. ان کے درمیان اس طریقے سے پھوٹ پڑی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا تو قبول ہو چکی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن یہ اعلان کیا کہ ذرا جا کر نعیب ابن مسعود نے جو کارگزاری سنائی کہ ان کے درمیان میں پھوٹ پڑ گئی ہے، تو مجھے کوئی دشمن کی اندر کی خبر لا کر دے کہ دشمن اندر کیا سوچ رہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ آپ نے اعلان کیا، سخت دن بھر کی جنگ، رات کو شدید سردی، سب تھکے ہارے بالکل دبکے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ کوئی ہے جو دشمن کے لشکر میں جا کر ان کی خبر لے کر آئے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا. کوئی ہے جو دشمن کی خبر لے کر آئے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے. سب صحابہ کرام بالکل چپ بیٹھے رہے، دن بھر کے تھکے ہارے، سر ترس اور زخموں سے چور، اور ادھر شدید سردی، کوئی نہیں ہلا. آپ نے نماز پڑھنی شروع کر دی. پھر آپ دوبارہ آپ نے سلام پھیر کر پھر اعلان کیا کہ کوئی ہے جو دشمن کے لشکر میں جائے اور میرے پاس خبر لے کر آئے. کہتے کوئی نہیں اٹھا. پھر تیسری مرتبہ آپ نے اعلان کیا نماز پڑھنے کے بعد. پھر آپ نے حضرت حذیفہ کو کہا کہ حذیفہ تم جاؤ. حضرت حذیفہ بن یمان کو فرماتے کہ میں جب اٹھا تو میرے پاس تو چونکہ میرا نام لے کر آپ نے حکم دیا تھا تو میرے پاس انکار کا کوئی ذریعہ نہیں تھا. تو فرمایا کہ جب میں اٹھا تو سردی کی شدت سے میں یوں کپ کپا رہا تھا بری طریقے سے. کہہ رہے ہیں کہ جب میں آپ تو کہتے ہیں کہ جب کیونکہ آپ نے میرے سے کہا تھا کہ حذیفہ اٹھو جاؤ اور اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرمائیں گے، تو کہتے اٹھ گیا کپ کپا رہا تھا. تو فرماتے ہیں کہ جب میں کھڑا ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ میرے سر اور چہرے پر پھیرا اور فرمایا کہ دشمن کے لشکروں میں جاؤ، مجھے خبر لا کر دو. کہتے ہیں آپ نے اور یہ بھی کہا کہ کوئی حرکت نہیں کرنا وہاں پہ، کوئی حملہ وملہ کسی بھی کچھ نہیں کرنا، خاموشی سے بس خبر لا کے دینا مجھے. کہتے ہیں کہ جب میں وہاں سے روانہ ہوا تو ایسا لگ رہا تھا میں حمام میں چل رہا ہوں، گرم حمام میں، نہ کوئی گرمی نہ کوئی تھکن، کہہ رہے بالکل رما دما میں چلتا. دشمن کے لشکر میں پہنچا تو وہاں اندھیرا تھا، ابو سفیان اپنے بڑے بڑے سرداروں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور اس نے وہاں پر یہ اعلان کیا کہ ہم لوگ تھک چکے ہیں، سامان ختم ہو چکا ہے، ہم فتح نہیں پا سکتے مسلمانوں کے اوپر اور بس اب ہم واپسی کی تیاری کرتے ہیں. کہتے میں وہاں سے روانہ ہوں، حضرت حذیفہ فرماتے ہیں تو اس طرح چل رہا تھا جیسے کسی گرم حمام میں چل رہا ہو، نہ مجھے کوئی سردی نہ کوئی تھکن. کہتے میں واپس آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے آ کر اطلاع دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے تحاشا خوش ہوئے اور آپ نے بھی اس وقت سب صحابہ کرام کو اس کی خوشی کی اطلاع دی. اور پھر آپ نے یہ اعلان کیا الان نغزوہم ولا یغزوننا نحن نصیر الیہم. فرمایا کہ اب ہم ان کے اوپر حملہ آور ہوں گے، وہ ہمارے اوپر حملہ نہیں کریں گے، اور اب ہم ان کے ملکوں پر چڑھائی کریں گے، وہ ہمارے ملکوں پر چڑھائی نہیں کریں گے. یہ احزاب کا لشکر وہاں سے روانہ ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ روانہ ہوئے اور آپ مدینہ طیبہ پہنچے. یہاں سے پھر قریظہ کے لیے روانگی ہوئی. وہ اگلا حصہ میں انشاءاللہ آپ کو بعد میں عرض کروں گا. اگلے ہفتے میرا سفر ہے، میں یہاں نہیں ہوں گا، میرا عمرے پر روانگی ہے انشاءاللہ. اس اتوار کو نہیں ہوں گا جو آنے والا اتوار ہے، اس سے اگلے اتوار کو انشاءاللہ العزیز درس اپنے معمول کے مطابق ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد. ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرة. اللہم انا نجعلک فی نحورهم ونعوذ بک من شرورهم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف بالغنى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.